السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسواں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے 9 پاروں تک ہمیں گزار دیا، اور یہ بھی سب اللہ تعالی کی مدد اور اللہ کے فضل ہی سے ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جتنا قرآن ہم پڑھ چکے ہیں یا سمجھے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کا ہمارا مقصد دراصل یہی ہے کہ قرآن کے احکامات ہماری زندگی میں نافذ ہوں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. دوسری اہم بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود تفسیر کرنے والے ہیں قرآن کے. اصل میں علماء کرام کا جو کیا ہوا کام ہے، اور علماء کرام نے اتنی محنت سے اپنی پوری زندگیاں اس کام میں لگا دیں، اسی کو دراصل یہ کوشش کی گئی ہے کہ انہی کے کام کو آگے پیش کیا جا سکے جو آتھینٹک روایات ہیں تفاسیر کی. اور تفسیر کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت لمبی لمبی تفسیریں کریں اور بہت بلا وجہ کی بحثوں میں ہم الجھیں. آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لمبی لمبی تفسیر نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے. اگر آپ بخاری کی احادیث کا مجموعہ دیکھیں تو آپ کو اس میں قرآن کی تفسیر کے بہت ہی مختصرا احادیث ملیں گی. تو جتنا ہم قرآن کے اصل الفاظ سے دور جائیں گے اور بحث و مباحثے میں لگیں گے اور لمبی تفاسیر کے چکر میں پڑیں گے، تو اصل جو قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ان سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. لہذا بہتر یہی ہے کہ جو صحیح اور درست بات ہے اور جو سمجھ میں آ جائے اتنا ہم لے لیں، اور بلا وجہ کی بحثوں سے ہم بچیں. ہاں، ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کم از کم ایک دفعہ ہم قرآن کی یہ مختصر تفسیر سے گزر جائیں. اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ علماء کرام نے اتنا کام کیا ہے، آپ چاہیں تو مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر سکتی ہیں. آپ کو اور مزید معلومات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا لا عمل اپنا مرتب کرنا ہے. لیکن کم از کم ہم ایک دفعہ اس سے گزر جائیں، اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے کلام نازل کیا ہے اس کو جان لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد جس کا جیسا شوق اور جذبہ ہے وہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بار بار ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل ہی سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ آج دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں، کسی کی زندگی کچھ اور کاموں میں، کسی اور مصروفیت میں گزر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک صحیح اور درست کام کے پیچھے لگا دیا، ورنہ اللہ نہ کرے ہم بھی انہیں لوگوں میں شمار ہو جاتے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اس لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کے فضل سے یہ سب ہم کر پا رہے ہیں. اب آئیے، جیسے کہ ہمارا سورہ انفال چل رہا تھا اور 9th پارے میں تھوڑا سا اس کا حصہ آیا تھا، اب اس کا جو آگے کا حصہ ہے آیت نمبر 41 سے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڑ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا جا رہا ہے جس بارے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا، سورت جب شروع ہوئی اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، یہ جو انفال ہے، یہ تو دراصل تمہارے لیے ہے ہی نہیں. تو مال غنیمت دراصل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مال غنیمت کو بیت المال میں جمع کروانا چاہیے، یعنی اس پر کسی کا بھی حق نہیں ہے. پہلے اسے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اس کے بعد جو امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا. اور ڈسٹریبیوٹ بھی کس طرح سے کرے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حصے بنائے ہیں. یعنی کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے من شیئن. اس مال غنیمت سے کوئی اپنی مرضی سے ایک سوئی یا ایک تاغا بھی نہیں لے سکتا. اس سے مراد ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو میدان جنگ میں حاصل ہو سب چیزیں امیر کے پاس جمع کروا دی جائیں گی. مال غنیمت کی چوری پر شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں حصہ لیا. جب وہ اس جنگ میں مارا گیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو سیدھا جنت میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور اب وہ آگ کی چادر بنا کر اس کو اڑا دی گئی ہے. اب آپ سوچیں ذرا, جان بھی دی, سب کچھ دیا, سب کچھ کیا, لیکن ایک خیانت کی, ایک چوری کر لی, امیر سے بغیر پوچھے اپنی مرضی سے وہ چیز لے لی, اس چیز نے اس کو جنت میں جانے سے روک دیا اور عذاب کا مستحق بنا دیا. تب یہاں پر جو مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگی, کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے, چار حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے, اس کی بھی پھر اپنی مزید تقسیم ہے, فردر تقسیم جس کو ہم کہیں گے. پیدل کے لیے الگ حصہ ہے, سوار کے لیے الگ حصہ ہوگا, مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں. تو چار حصے فوج میں اور پانچواں حصہ اس کی جو تفصیل یہاں بتائی جا رہی ہے کہ خالص اللہ کے دین کے فروغ کے لیے. یہاں پر جو بتائے گئے نا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مال نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مراد دراصل یہ مال بھی کس کے پاس جائے گا, رسول کے پاس جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو زیادہ تر دین کے فروغ کے لیے, دین کے کام میں لگاتے تھے. اور جو آپ کے غریب رشتے دار تھے یا مسلمانوں کا جو کمزور طبقہ تھا, پسا ہوا معاشرے کا دبا ہوا طبقہ تھا, انہیں کے مسالے پر, انہیں کے بھلائی اور خیر و برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چار حصے فوج پر چلے جائیں گے اور جو پانچواں حصہ ہوگا اس کی تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی تھی. اور آپ نے فرمایا تھا اور آپ نے اعلان کیا تھا کہ ان ھذا وغنائمکم وانہ لیس لی فیھا الا نصیبی معکم الخمس والخمس مردود علیکم فعد الخیط فعد الخیط والمخیط اکبر من ذلك واصغر ولا تغلو فان الغلول عار ونار. یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں, میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے, اور خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاغ لا کر رکھ دو, کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو, کیونکہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا انجام آگ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رکھی نہیں جائے گی. اور پھر اللہ کے رسول کے پاس بھی جو مال آتا تھا وہ مال بھی اللہ کے رسول صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کے کاموں میں لگاتے تھے. جیسے مسجدیں بنانا, اگر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ مدرسے تعمیر کرے گا, مسجدیں بنائے گا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مسجدوں میں زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی, مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں استعمال کی جا سکتی. اب پھر مسجدیں کہاں سے بنیں گی؟ ہو سکتا ہے ہر کوئی اتنا صاحب حیثیت نہ ہو, تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو حکومت کے اپنے پاس جو مال غنیمت کا پیسہ ہوتا تھا خمس ہوا کرتا تھا, اور اس سے یہ کام حکومت یہی سارے کام لیتی تھی, جیسے قرآن کی پرنٹنگ ہے, فوج کے لیے, اصلاح کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ. اب دیکھا جائے تو حالات اور وقت بدل گئے ہیں, اس صورت میں اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر آج کہیں جہاد ہو رہا ہو تو پھر اس طرح سے اس میں خرچ کیا جائے گا. اب اگر جہاد نہیں ہے تو قلمی جہاد ہم کو کرنا ہے, یہ دین کی تبلیغ اور دین کا فروغ ہمیں کرنا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر اگر آج یہ ٹی وی کا ٹائم خرید سکتے ہیں جہاں پر ہم دینی پروگرامز بتائیں, لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دیں, یا پھر دین کی تبلیغ میں جو بھی ذرائع استعمال ہوتے ہوں, کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم ایسا ڈیولپ کریں جس سے مسلمانوں کو استعمال کرنے میں اس سے فائدہ ہو, قرآن کی تعلیم میں یا حدیث کی تعلیم میں. تو یہ جو خمس ہے یہ سب مسلمانوں کے مصالح عامہ پر خرچ کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے تھے, قربا یعنی جو آپ کے رشتہ دار تھے ان کو, ولیتامہ یتیموں کو, اور مساکین مسکینوں کو. پہلے دراصل کیا ہوا کرتا تھا کہ پہلے جو جنگ ہوتی تھی تو اس میں عرب کے لوگ جنگ کرتے ہی اس لیے تھے لوٹ مار کے لیے, اور اس جنگ میں ان کے ساتھ بہت ساری بھیڑ بکریاں ان کو ملتی تھیں اور وہ اس کو لے کر آتے تھے, تو اسی کو غنم کہا جاتا تھا. تو لفظ وہی پرانا ہے یہاں پر غنم, لیکن معنی بدل گئے. اب یہ مال اللہ کی راہ میں چونکہ حاصل ہوا تو اصل دیکھا جائے تو یہ اللہ کے لیے ہی خرچ ہونا چاہیے، اور اگر تم کو جنگ میں یہ مال ملا بھی ہے تو دیکھا جائے تو یہ ایڈیشنل ہے، اسی لیے اس کو غنیمت کہا گیا، جو چیز ایڈیشنل ہے تو مجاہدوں کو مل جائے تو غنیمت ہے، مال کے لیے تو جنگ لڑی ہی نہیں جاتی ہے نا. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی مال کے لیے جنگ نہیں لڑتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی خاطر، اللہ کا کلمہ بلند ہو، توحید قائم ہو جائے، اس لیے وہ جنگ کرتا ہے. تو اب اگر اسی لیے پھر یہ غنیمت اس کو کیوں کہہ گیا؟ ہم کہتے ہیں نا، جیسے اردو میں بھی ہم جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ چلو جو مل گیا غنیمت ہے، ایسا کہتے ہی نہیں کہتے ہم، غنیمت ہے ہمیں یہ بھی مل گیا. تو یعنی جو چیز ضروری نہیں ہوتی ملنا، لیکن آپ کو مل جائے تو پھر وہ غنیمت ہے. تو اب ہاتھ آ گیا تو اس کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ مال غنیمت ہاتھ آ ہی گیا ہے، اور تم نے تو اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگ لڑی تھی، اب یہ مال بھی ساتھ میں آ گیا تو اب اس کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ غنائم بھی دراصل تمہارے ہی لیے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتایا گیا، اور غنیمت شے کہتے ہیں ایکسٹرا چیز جو فالتو ہاتھ آ جائے. تو بہرحال جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ 24 سال کی عمر سے ہی، بلکہ اس سے بھی پہلے سے آپ نے تجارت شروع کر دی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ لے کر گئے تھے. اب چونکہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اب آپ تو دن رات ان کاموں میں مصروف رہتے، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں، تو اب پاسبل نہیں تھا کہ آپ تجارت بھی کریں اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں. لیکن اب بہرحال خرچ تو لگے رہتے ہیں، انسان کتنی بھی سادگی سے استعمال کرے، اب گھریلو ضروریات کے لیے اگر سادگی سے استعمال کرے تو بھی کچھ نہ کچھ تو ضرورت کا سامان لانا ہی ہوتا ہے، گھر کا کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں. پھر آپ کے جو رشتے دار تھے، یعنی بنی ہاشم اور بنو عبد مناف، اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے خاندان کے جو مستحق افراد تھے، جو آپ کی ذمہ داری میں تھے، آپ ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی آپ کی دراصل ذمہ داری میں تھے. اور دیکھا جائے تو بنو ہاشم کا بہت احسان بھی تھا آپ کے اوپر، اور اسلام پر خاص طور سے، کہ انہوں نے ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے رسول کے اسلام کی مدد کی تھی. اب آپ کے خاندان والے اور آپ زکات تو نہیں لے سکتے تھے، تو پھر وہ خرچ کہاں سے آتا؟ تو اسی لیے پھر پانچواں حصہ رکھا گیا، جس میں اللہ کے رسول اپنے گھر کا خرچ، اپنی بیویوں کا خرچ، اپنے غلاموں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اسی میں سے آپ دیا کرتے تھے. پھر جنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی، وہ چیزیں بھی اسی میں سے پوری کی جاتی. اسی طرح سے جو یتیم اور مسکین تھے، اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو جہاد پر نہیں جا سکتا نا، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی مجبور ہوتا ہے، کسی کی کچھ نہ کچھ مجبوری آ جاتی ہے، تو سارے لوگ تو جہاد پر نہیں چلے جاتے. تو اب یہ جو فوج کو جو حصہ ملتا تھا، تو اگر صرف فوج ہی کو دے دیا جاتا تو یہ لوگ تو پھر بہت زیادہ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے، کیونکہ ایک ایک جنگ میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا اتنا مال مل رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال ایسا کثرت سے آنے لگا مدینہ کی طرف جیسے کہ زر و جواہرات کے دریا بہ رہے ہوں. خود صحابہ کرام کے چلے سے پہلے بھی آپ لوگوں کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قالین جو تھا ایران کا، ایران کے بادشاہ کا جو قالین تھا، اس قالین کے کئی ٹکڑے کیے گئے، اور وہ قالین پر جواہرات سے، قیمتی موتیوں سے، اور سونے اور چاندی کے تاروں سے اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو صحابہ اکرام کہتے کہ ایک ایک ٹکڑا ہمارے حصے میں آیا جو کئی لاکھ کی مالیت کا تھا. تو آپ تصور کریں ذرا کہ پھر مجاہدین کو کتنا زیادہ ملتا ہوگا. تو اب جو معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ رہ جاتا ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو مجبور ہے یا جو معذور ہے، تو پھر وہ تو غریب ہوتا جائے گا نا، ان کی کون مدد کرے گا؟ تو لہٰذا اسی لیے پانچویں حصے میں ان لوگوں کا بھی حق رکھا گیا جو یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں. اور پھر کہا گیا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہ کرنا ہی ہوگا، تم کو اسی رول کو، اسی اصول کو فالو کرنا ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ نے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس جنگ کے دن، یا پھر یوم فرقان جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے لڑ رہی تھیں. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اب یہ جو مال تقسیم کیا جائے گا، اس میں اب کچھ اختلافات ہیں. مفسرین کے اور علماء کرام کے کچھ الگ الگ نظریات ہم کو ملتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مال کی تقسیم اب کیسے کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے رسول تو نہیں رہے زندگی میں، دنیا میں، اور اب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی نہیں معلوم کہ کون کہاں ہیں، کیسے ہیں، تو کیا کیا جائے. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو آپ کے جو خرچے اور اخراجات تھے، پہننا اوڑھنا رہنا سہنا، آپ کی بیویوں کے لیے رقم چاہیے تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات کے لیے اس خمس میں سے حصہ دیا گیا. پھر آپ کے رشتہ داروں کو جن کی ذمہ داری آپ پر تھی، اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی اسی خمس میں سے حصہ دیا گیا. غلام اور رشتہ داروں کو، ان کو بھی اس میں سے دیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اب یہ خمس میں سے کس کو دیا جائے گا، ذی القربہ کا یہ جو حصہ ہے یہ کس کو ملنا چاہیے. ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ جواز خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول نہیں رہے تو ختم. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حصہ اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے اب یہ اس کا ہو جائے گا اور اس کو ملے گا. اب ذی القربہ کا کس کے پاس جائے گا؟ تو اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تو اتنی آسانی سے اب پہچانے نہیں جا سکتے. پھر بھی ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ سید لوگ ہیں جو اپنی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. تو اب یہ بھی ہم پڑھیں گے بعد میں کہ سید لوگ جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے ان کو زکات نہیں دی جا سکتی، یعنی اللہ کے رسول کے رشتہ دار زکات نہیں لے سکتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکات آپ کے لیے نہیں تھی، اور اس خمس ہی میں سے آپ لیا کرتے تھے اپنا گزر بسر کے لیے خرچہ. تو اب یہ جو سید خاندان کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اگر واقعی آج ہمارے پاس 100% کسی کے پاس یقین ہے، جو جینیالوجی ہوتی ہے، جو شجر نسب ہوتا ہے، اپنا خاندانی ٹری جس کے پاس ہے، اور نسب نامہ جس کے پاس ہے کہ ہاں واقعی میں ان کا نسب نامہ آگے جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں صرف نام کے آگے سید لگا دیتے ہیں. اب ہم نہیں جانتے واللہ اعلم کہ وہ واقعی میں اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، اور آج کے دور میں اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ملنا انتہائی مشکل ہے ان کو ڈھونڈنا کہ کون ہیں وہ لوگ. تو اگر کوئی اپنا شجرہ نسب بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صرف نام کے آگے سید لگا لیا جاتا ہے. یہ کام آج بڑا ہی مشکل ہے 1400 سال کے بعد اندازہ لگانا کہ کون اللہ کے رسول کے خاندان کا 100%، یعنی انہی کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، اور کون نہیں ہے، کیونکہ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا گڈمڈ ہو گیا ہے. تو اس میں جو ہے تین رائے آئی ہیں کہ یتیم اور مسکینوں کا جو حصہ تھا تو جو خلیفہ وقت ہوگا اس کو یا اس کے رشتہ داروں کو ملے گا جو اب مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. دوسری رائے ہو گئی آئی ہے کہ اب یہ منسوخ ہو گیا ہے حکم اسلامی ملک میں، چونکہ اب سب طرح سے تقسیم الگ ہے، اب جو ہے فوجیوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور بھی سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا اصل میں، تو لہٰذا یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور تیسری رائے یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، چونکہ وہ لوگ پہچانے جاتے تھے، جب خلفائے راشدین کا زمانہ تھا اس وقت اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ زندہ تھے اور بالکل اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ فلاں فلاں اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، تو اس وقت تو دیا جاتا تھا. اب جب آپ کے خاندان کے لوگ معلوم نہیں ہے تو لہٰذا اب اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو تو نہیں دیا جائے گا، لیکن جو عام مسلمانوں کو ہے ان کو دیا جائے گا جو ضرورت مند اور مستحق ہیں. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو محنت نہیں کر سکتے، جنہیں وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی دولت نہیں ملی ہوتی، لیکن پیسے کی ضرورت تو بہرحال ان کو ہوتی ہے، تو اسی لیے خمس میں سے ان کے لیے حصہ باقی ہے. تو یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ضرورت مند لوگ ہو سکتے ہیں، جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں رہتے ہیں اور مال کے مستحق ہونے کی بنیاد پر صرف محنت اور وراثت پر نہیں ان کو کچھ ملتا بلکہ اسلامی حکومت کی طرف سے ان کو ملتا ہے. اب یہ جو ساری آرا ہیں، دیکھا جائے تو آج تو کہیں پر بھی ایسی 100% کوئی حکومت قائم نہیں ہے. اب یہ صرف ہمارے خیالات ہی ہیں یا آرا ہیں یا سمجھے کہ ایک تھیوری ہے. ہو سکتا ہے جب ایسے کوئی قائم ہو اسلامی نظام تو اس وقت کے علماء کرام اس پر اجتہاد کریں، آپس میں مشورہ کریں اور کوئی ایک فیصلے پر متفق ہوا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں تو بہرحال یہ پانچواں حصہ مسلمانوں کے مصالح پر، یعنی انہی کے آپس کے خیر میں خرچ ہوتا تھا، اور خود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، کیونکہ آپ ہی مین تھے تو آپ کی ضروریات کے لیے بھی اس میں سے خرچ نکالا جاتا تھا. تو لہٰذا معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے، معذور ہیں یا غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اس خمس میں سے حصہ دیا جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اب جو جنگ بدر ہو گئی تھی، جو یوم فرقان ہوا تھا، اور یہ یوم فرقان کب ہوا تھا؟ 17 رمضان کو. ہم سب جانتے ہیں نا کہ رمضان کی 17 تاریخ تھی جب یہ معرکہ بدر ہوا، اور جمعہ کا دن تھا، 2 ہجری تھی، ہجرت کے دوسرے سال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس میں نازل کر دی کہ کس لحاظ سے اور کس طریقے سے مال کی تقسیم کی جائے گی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وان اللہ لسمیع علیم. آیت نمبر 42. اب یہاں پر مزید آگے جنگ بدر کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت کیا معاملات پیش آئے رہے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پہلے سے یہ بات تم کو نہیں معلوم تھی کہ تم کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں تھے. اسی لیے آپ دیکھیں مدینہ کے سارے صحابہ نہیں نکلے تھے جنگ کے لیے، اور ہمیں کہیں یہ بات بھی نہیں ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جنگ میں حصہ لینے سے پہلو تہی برتی ہو، کیونکہ بعد میں جنگ احد میں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ منافقین تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ لینے سے پیچھے وہ لوگ ہٹ گئے تھے، پہلو تہی برتی تھی. لیکن یہاں پر ہمیں ذکر نہیں ملتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ قافلے کے ہی لیے نکلے تھے. یہاں پر دنیا کا لفظ آیا ہے، دنیا دنوون سے ہے، دراصل دنو یہ اپنے لغوی معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، ادنا سے یہ بنا ہے، دنیا مراد ہے قریب کا حصہ. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ جنگ ہوگی، اور کیوں اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ جس کو ہلاک ہونا ہو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اور چونکہ جنگ بدر پہلا معرکہ تھا، آخری تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد میری امت میں قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ آخری حصہ اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوگ جہاد کریں گے. تو حق اور باطل کا ٹکراؤ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. تو یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں ہوا، تو کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ حق کے ساتھ زندہ رہے، دلیل کے ساتھ. بدر کو اس لیے یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے نا، کہ بدر کے دن کفار کی اپنی دعاؤں کے مطابق حق بالکل واضح ہو گیا تھا، جیسے خود ابو جہل نے دعا کی تھی، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا. تو ابو جہل نے جو خود کہا تھا کہ بدر یوم الفرقان ثابت ہوگی، تو یہاں پر واقعی میں بدر یوم الفرقان ثابت ہوئی، اور یہاں پر لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ تھی جو حق پر تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ. تو یعنی دیکھا جائے تو شرک اور کفر کے باطل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فراہم کر دیا اور لوگوں کو دکھلا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوں. حالانکہ مسلمان تو نکلے تھے قافلے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قافلے سے تو بچا دیا، اور لشکر کے سامنے لا کھڑا کیا تاکہ حق حق ہو کر رہ جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. تو جنگ بدر دیکھا جائے تو اضطراراً واقع ہوئی تھی، یعنی مسلمان مدینہ سے نکلے تھے قافلے کے لیے، تجارتی قافلے کے لیے، لیکن ان کو جنگ کرنا پڑی. اسی لیے جنگ سے پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے جنگ بدر میں مدینہ میں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے، یعنی مسلمان جب قافلے کے لیے نکلے. اگر آپ جنگ بدر کا نقشہ دیکھیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، تو اور اچھے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج کو کھڑا کیا تھا جس طریقے سے، وہ بھی اتنی بہترین حکمت عملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے. تو آپ نے ایک چوکور یعنی مربع کی شکل میں اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا تاکہ زیادہ نظر آئے وہ لوگ. تو یہاں پر دنیا کا، جیسے ہم نے پڑھا کہ دنیا قریب کے معنوں میں ہے، اور قصوی بنیادی طور پر یہ دور رہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قاف سواد واو، اور اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جو کام کاج سے دور رکھی جاتی ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ قافلے کی طرف جائیں گے، لیکن جب یہ قافلے کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان اس قافلے کو لے کر ساحل کی طرف سے بحر احمر کی طرف سے چلے گئے، کیونکہ بحر احمر مدینہ سے تھوڑا دور پڑتا تھا۔ تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ بحر احمر کی طرف سے چلے گئے۔ اور یہاں پر ابو جہل جو جنگ کے لیے نکلا تھا، جب اس کو مدد کے لیے بلایا گیا اور جبکہ اس کو یہ خبر پہنچ بھی چکی تھی ابو جہل کو کہ قافلہ بخیریت گزر گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جنگ کے لیے آنا پسند کیا اور گوارا کیا۔ تب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قافلہ پیچھے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہروتہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی اور جنگ کو ہونا ہی ہے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ، کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ یہ جو چیز ہے، اگر کوئی باطل پر ہے، کوئی حق پر نہیں ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کو فالو کر رہا ہوں، میں جس چیز کے پیچھے لگا ہوں، میری ساری بھاگ دوڑ، میری ساری تگو دو جس چیز کے پیچھے ہے، تو اس کو اس کا انجام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کافر پورا زور اسلام کو ختم کرنے پر لگا رہے تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، حق کے ساتھ مقابلہ ان کا ہو رہا ہے اور وہ خود کس بات پر ہیں، حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں۔ تو یوم الفرقان سے، جنگ بدر سے پتہ چل گیا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دوسری اہم بات، آج بھی اگر ہم اس کو اپنے لحاظ سے دیکھیں، آج دنیاوی لحاظ سے، آج کے مسلمانوں پر اگر ہم اس کو ثبت کریں، تو آج بھی مسلمانوں کو خود یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ آج ہم جو فقہی، مسلکی اور گروہ بندیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو بھی ہم، کسی پر ہم کو فتوی نہیں لگانا ہے کہ فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ ہم کو تو کام کرتے چلے جانا ہے، بس یہ دیکھنا کہ کون حق پر ہے، اور حق پر بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے آپس کے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ ہم کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کا ہم کو سپورٹ کرنا ہے، حق کا ہم کو ساتھ دینا ہے۔ اتنے سارے اسکول ہیں آج ہمارے مسلمان معاشرے میں، کیا ہم اسکولوں پر فتوی لگا دیں کہ فلاں اسکول میں نہ جاؤ، فلاں اسکول میں نہ جاؤ؟ تو ایسی دینی آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے کام کرنے دیا جائے۔ ہاں، لیکن غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جو غلط عقیدے والے لوگ ہیں، جو غلط دین پہنچا رہے ہیں، جن کے پاس کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے کسی بات کی۔ جو شخص جو بھی کام کر رہا ہے، یا جو لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ ان کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ اگر ہلاک ہونا ہے ان کو، تو اس کے لیے بھی ان کے پاس دلیل ہو، اور کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس دلیل ہو، کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی، کسی نے پہلے سے ارادہ کر لیا کہ اس کو دنیا کا ہی بندہ بننا ہے، یا حق کے خلاف اس کو کام کرنا ہے، تو پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ ہاں، ہم برے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم کو اس کا انجام بھی معلوم ہے کہ کیا انجام ہوگا، تو وہ اپنا دلیل کے ساتھ کام کرے، لگا دے اپنے آپ کو دنیا میں، کھپا دے اپنے آپ کو دنیا میں، پیچھے پڑا رہے دنیا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے محنت مشقت کے لیے۔ تو محنت مشقت وہ کر رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو دنیا کے لیے کرتا رہے، کرتا رہے، لیکن اس کو انجام بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہ حق ہے یا یہ غلط ہے۔ تو جس کو دنیا کے لیے زندہ رہنا ہے، جس کو دنیا کے لیے کام کرنا ہے، اور یقین جانے کہ دنیا حاصل کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، بہت محنت مشقت لگتی ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں، تو غلط کام کے لیے بھی خوب محنت مشقت درکار ہے۔ اور دنیا ویسے بھی پوری کس کو ملی ہے، آپ بتائیں؟ فرعون کا دیکھیں، کیا مل گیا تھا اس کو؟ صرف ایک مصر کی بادشاہت ہی تو ملی تھی نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملا۔ تو آپ دنیا کے لیے کتنا بھی کھپائیں اپنے آپ کو، پوری دنیا تو کبھی بھی کسی کو نہیں ملی، نہ اشوکا کو ملی، نہ الیگزینڈر دی گریٹ کو ملی، اور نہ ہی فرعون کو ملی۔ لیکن اگر زندہ رہنا ہے، وہ یحیٰ من حیٰ عن بینۃ، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اگر آپ کے پاس حق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس حق ہے، تو پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائیے۔ آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم اس کی طرف آئے۔ اسلام کو کیا کہا گیا؟ کہ زندگی کہا گیا ہے، یحیٰ۔ تو وہ یحیٰ من حیٰ عن بینۃ، جب ایک بار آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کو معلوم ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، تو پھر اب جب زندہ رہنا ہے تو اسی کے لیے زندہ رہنا ہے۔ آگے پیچھے بالکل ڈولنا نہیں ہے، ڈاواں ڈول نہیں رہنا۔ اب ایک بار فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کر لیا، اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ درست ہے یا وہ درست ہے۔ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، عمل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو عمل بآسانی سے کر لیتا ہے۔ آپ دیکھنا چھوٹی سی چیزیں، ہم خواتین ہیں نا، کھانا بنانے کا سوچتی ہیں، کیا بنائیں کیا بنائیں، کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا، پریشان ہوتے ہیں ہم۔ جب ایک بار ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ بنانا ہے تو آپ دیکھیں کھانا کتنی جلدی بن جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ پھر کپڑا لینے ہم جاتے ہیں، لباس خریدنے ہم جاتے ہیں، یہ لیں یا وہ لیں، یہ لیں یا وہ لیں، ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتے ہیں، نہیں وہ اچھا لگ رہا ہے، نہیں یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب ایک بار ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بس یہی چیز لینی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو جس کو بھی زندہ رہنا ہے، جس کو بھی جو کام کرنا ہے، وہ دلیل کے ساتھ کرے، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی اس کے لیے کوئی دلیل ہو کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کا انجام یہ اور یہ ہونا ہے، یا اس کا انجام نار ہے، جہنم ہے، تو اس کے پاس بھی دلیل ہو اس کے لیے۔ تو اب اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم کو کچھ کام کرنا ہے، کچھ دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر یحییٰ کہا گیا کہ جس کو زندہ رہنا ہے، من حیّ ام بینہ، وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے بھی پیچھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے کہلوایا گیا تھا نا کہ رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، تو جب ہم کو معلوم ہو گیا، ایک بار فیصلہ ہم کر لیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جیسے وہ کہا تھا نا غالب نے کہ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ تو یہ ڈاواں ڈول والی کیفیت میں نہیں رہنا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اور دلیل بھی ہے آپ کے ساتھ، تو بس پھر اس کے اوپر جم جائیے، پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو خبر نہیں ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے، کون اچھے کاموں میں لگا ہے، کون برے کاموں میں لگا ہے۔ اور اس کی جو خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کا جو سارا نظام چل رہا ہے، وہ بھی دلیل پر ہے، دلیل کے ساتھ ہے۔ اس طرح کائنات کا نظام ایسے اندھا دھند نہیں چل رہا کہ بس صبح یوں ہی ہو گئی اور شام ہو گئی، عمر یوں ہی تمام ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ بھی دلیل کے ساتھ سارا کام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی سیارے اور چاند، سورج جو روزانہ ہم نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ جو گردش کر رہے ہیں، اگر بال برابر بھی فرق آ جائے، اس میں یقین جانیے، بال برابر بھی فرق آ جائے نا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے، دنیا کے بلکہ کائنات۔ اتنے قریب سے سارے سیارے اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے، اتنے ہیوج وہ سیارے ہیں، ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائنات کا نظام ہے، یہ بھی دلیل روشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ لہٰذا جس کو زندہ رہنا ہے، وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہی جماعت، وہی گروہ غالب آیا جو حق پر تھا، حالانکہ تعداد کم تھی اس کی۔ آج بھی ہمارے سامنے ہر چیز روشن ہے، واضح ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اچھا فلاں چیز پر اگر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، اس کی دلیل پہلے لائیے کہ آیا یہ کام کسی نے کیا تھا، کون لوگوں نے کیا تھا، اس کا کوئی ثواب ہے بھی یا نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر عذاب تو نہیں ہے۔ میں جو بھی کام کر رہی ہوں، چاہے وہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو، اس کی میرے پاس کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی آتھینٹسٹی ہونی چاہیے۔ تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ جس کو زندہ رہنا ہے، وہ اس حق کے ساتھ زندہ رہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے، یا راستے میں کسی منزل پر تھے، اور اس وقت اب یہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ کفار سے مقابلہ، یعنی لشکر سے مقابلہ کرنا پڑے گا، قافلے سے مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت خواب میں جو آپ کو منظر دکھایا گیا، یہاں بظاہر پتہ چل رہا ہے کہ دشمن کی تعداد کم بتائی گئی، اور یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے بڑھ گئے۔ لیکن آگے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا دیکھا فوج کو، اور فوج زیادہ تھی۔ تو بعض مفسرین نے اس کی توجہ یہ پیش کی ہے کہ نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پر اللہ کے رسول کو خواب میں جو بات بتائی گئی، ان کی دراصل جو ہمت تھی، یعنی ایک ہوتے ہیں نا کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، تو ان کی کوانٹیٹی نہیں دکھائی گئی بلکہ ان کی کوالٹی دکھائی گئی کہ وہ لوگ جو بدر کے دن نکلے تھے لڑنے کے لیے، تو جو ابو جہل کے ساتھ جو فوج تھی، دراصل ان کے حوصلے، ان کی ہمتیں پست تھیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی نیک، اچھے، امین اور صادق انسان ہیں، اور آپ کا ساتھ جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی مکے کے اشراف میں کے لوگ ہیں، یعنی اچھے جو عزت والے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے کوئی، اللہ کے رسول نے اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وہ فوج کے لوگ خود بخود جانتے تھے، صرف اور صرف اپنے سرداروں کے بات ماننے کے لیے، سرداروں کے حکم کو ماننے کے لیے وہ اس فوج میں شامل ہوئے تھے، ورنہ ان کی ہمت اور حوصلے نہایت ہی پست تھے، اور ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا جو ایک جنگ کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، جو بہادری کا جذبہ، جان دے دینے کا جو جذبہ ہوتا ہے یا جان لے لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ ان کے اندر نہیں تھا۔ مفسرین یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول کے خواب میں کم دکھایا گیا، کہ ان کی ہمتیں پست ہیں لہٰذا وہ بالکل تھوڑے ہی ہیں، یعنی تم بظاہر ان کی تعداد پر نہ جاؤ، وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعداد ہی میں ان کو تھوڑا بتایا ہو تاکہ مسلمان ان کی ہمتیں کم نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ صرف 313 تھے اور وہ لوگ 1000 کا لشکر تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، تعداد کی بات کی گئی ہے اور ہم تعداد کے بہت پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہیڈ کاؤنٹنگ ہمیں بہت زیادہ کرنا آتی ہے کہ کتنے لوگ تھے، اس پر ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کم آئے تو ہمیں لگتا ہے کم نہیں آنا چاہیے تھا، زیادہ آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں دیکھو ہمارا تو جو یہ کام تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے جب تمہیں تمہارے خواب میں کم دکھایا، اگر وہ زیادہ دکھا دیتا تو ہو سکتا ہے تمہارے حوصلے پست ہو جاتے، یہ تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات تعداد سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، انسان ہمت حوصلہ ہار جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے ہر دفعہ تقریباً ایسے ہی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رومی لشکر 100,000 تھا اور مسلمانوں کی فوج صرف 30,000 تھی، اور بعض تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 200,000 کا لشکر تھا اور 30,000 مسلمانوں کی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو شکست دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی معیت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال جن کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر وہ کبھی گھبراتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی تاکہ ان کی ہمت، ان کے حوصلے بڑھیں اور وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جب یہ لوگ قافلے کے لیے نکلے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قافلے کے لوگ بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن جب یہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو جنگ میں کافی لوگ تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے صحابہ کرام کے۔ اور اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ کے حوصلے ہو سکتا ہے پست ہو جاتے، یا باہمی اختلاف کا وہ لوگ شکار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک قول بھی روایت کیا جاتا ہے، اس کی مطلب اوتھینٹسٹی تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بازو کھڑے ہوئے ساتھی سے کہ کتنے دکھائی دے رہے ہیں تمہیں، مجھے تو کچھ دکھ رہا ہے کہ 90 لوگ ہوں گے۔ تو ان کے ساتھی کہتے کہ نہیں، 100 دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اتنے کم وہ لوگ دیکھ رہے تھے ان کو۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی دراصل کیا تھا، جنگ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، اسی میں سے یہ ایک مدد تھی دیکھا جائے تو۔ آیت نمبر 44، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر وہی تعداد کی بات آ گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کو تھوڑے دکھایا اور ان کو بھی تمہیں تھوڑے دکھایا۔ تو مسلمانوں کو تو تھوڑے اس لیے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، وہ لوگ آپس میں تنازع کا شکار نہ ہو جائے، جیسے ابھی عبداللہ بن مسعود کا واقعہ آپ کو بیان کیا۔ اسی طرح سے ان کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑے کیوں بتایا؟ کہ بظاہر وہ لوگ لاپرواہ ہو جائیں کہ اچھا تھوڑے ہی تو ہیں، ہم تو ان کو یوں ختم کر دیں گے، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو وہ لوگ دراصل ایک طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک تو مسلمانوں کے ہمت، ان کے حوصلے بہت بلند تھے، اللہ کی مدد شامل حال تھی، فرشتوں کا ساتھ تھا، اور اس بنا پر وہ لوگ جو ہے بالکل آرام سے لڑنے لگے کہ یہ تو صرف 300 ہیں، تھوڑے ہی ہیں۔ تو ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ شکست بھی کھا گئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ یہ سمجھے یعنی لاپرواہی برتے کہ ہم تو ان کو یوں ختم کر سکتے ہیں یا ہم تو یہ لوگ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں کیونکہ ہم تو 1000 ہیں اور یہ تو صرف 300 ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری نظر میں ان کو تھوڑے کر کے دکھایا. اب ایک بات یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ تعداد کی بات کی گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے کوالٹی اور ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی. ہم بھی آج دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ الجھ گئے ہیں نا کہ جب دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کو فکر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے. کاؤنٹ ہم بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے, ہم کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کم بھی آتے ہیں لیکن وہ بہتر ایمان والے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنانے والے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے والے ہیں, تو وہ بہت بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ بہت سارے لوگ آ جائیں. آپ اگر بہت ساری چیزیں جمع کر لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ ترتیب نہیں دے سکتے. تو ہم بھی جو ہے اس کے پیچھے بہت اس کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں. اب ہم کسی بہت زیادہ پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں بہت زیادہ. اب جب پتہ چلتا ہے پروگرام میں آئے کہ اچھا ہم نے تو 100 کو بلایا تھا اور معلوم ہوا کہ 2 ہی آئے, اب ہماری مایوسی شروع ہو جاتی ہے. لو ہم نے تو اتنا ایڈورٹائزمنٹ کیا, ہم نے اتنی محنت کی, اتنے لوگوں کو دعوت دی, جا کے صرف 2 ہی آئے, اب ہم کام نہیں کرتے, 100 آنا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیں کہ آپ 100 کی فکر نہ کریں, آپ وہ جو 2 آئے ہیں نا انہی کی فکر کریں. کیونکہ اصل چیز آپ ہمیں اپنی نیتوں کی فکر کرنا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی, ہمارا مقصد کیا تھا, ہم راضی کس کو کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم لوگوں کو اسٹیٹسٹک بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پروگرام میں تو اتنے لوگ آئے تھے. کوئی بات نہیں, 2 بھی آ رہے ہیں, اگر وہ 2 سیکھ رہے ہیں آپ سے تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں مکہ میں 13 سال تک دعوت دینے کے بعد صرف کچھ ہی لوگ ایمان لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے رہے, دعوت و تبلیغ کا اتنا کام انجام دیتے رہے کہ ایون آپ اپنی طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ طبیعت صحیح ہو ناساز ہو, آپ ہر حال میں قافلوں کو دعوت دینے کے لیے نکل جاتے تھے, جو بھی قافلے آتے حج یا عمرہ کے لیے. تو ہمیشہ ہم کو اپنی نیت کی فکر کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اگر 100 لوگ بھی آ جائیں اور میری نیت درست نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کامیابی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو مجھے تو اپنی نیت کی فکر کرنا ہے کہ میری نیت اللہ کی رضا مندی ہے. میں جتنی محنت کر رہی ہوں اس کا صلہ تو مجھے دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. ان اجری اللہ علی رب العالمین, کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. میں تو لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتی, مجھے کچھ نہیں چاہیے لوگوں سے. کیا میں تعریف کی بھوکی ہوں؟ کیا میں شہرت کی بھوکی ہوں؟ اگر تعریف اور شہرت کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو یقین جانیے کہ کوئی فائدہ نہیں, سب بیکار گیا. اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم شہرت کی توقع کریں اس کے بجائے. تو جس کو شہرت ملی, زیادہ لوگ آنے لگے, ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کا کتنا کامیاب رہا پروگرام, اتنے زیادہ لوگ آئے تھے. تو جس کو شہرت ملی, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کو تو الٹی چھری سے کاٹ دیا گیا. صحابہ کرام بعض اوقات کامیابی سے ڈرتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ کیوں ملی یہ کامیابی, کہیں یہ آزمائش تو نہیں ہے, آزمائش کے لیے تو نہیں ملی, اے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دنیا میں تو نہیں دے دینا چاہتا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی مقام کوئی درجہ نہیں ہے. تو ڈرا کریں کامیابی سے, یہ نہ ہو کہ ہم صرف ہیڈ کاؤنٹنگ میں لگ جائیں کہ کتنے لوگ آئے تھے, ہمارا پروگرام کتنا کامیاب ہوا, کتنی شہرت ملی, کتنا کوریج ملا, میڈیا نے کتنا کوریج دیا اس کو. بعض اوقات اس طرح سے نمایاں ہونا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو لہٰذا فکر اس بات کی کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا دے رہے ہیں, آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں. کوئی آتا ہے آئے, کوئی نہ آتا ہے نہ آئے, اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنے لوگوں کو مسلمان کیا تھا, کتنے لوگوں کی اصلاح کی تھی. اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تمہاری کوشش کیا تھی. تو کوشش دیکھی جائے گی. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہیں کم دکھا رہا تھا اور تم بھی ان کو کم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر اصل جو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے یہاں پر ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں, یا اللہ کے یہاں پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. تو کمپیئر نہ کریں کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو کہ فلاں کے پاس زیادہ آئے اور ہمارے پاس کم آئے. آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھیں, کیونکہ سارے کام لوٹنے کس کی طرف ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے کام اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اپنی نیت کو درست کریں، تعداد کو نہ دیکھیں۔ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں نا انسان، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ تعداد کو منیمائز کر دیجئے، کم سے کم کر دیجئے، اور اپنی نیت پر نظر رکھیے کہ نیت ہماری کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تفلحون کی بات کی گئی ہے، اب یہاں پر کرنے کے جو کام کہے جا رہے ہیں وہ بتایا گیا ہے یہ دو آیتوں میں، پچھلی آیت میں، اس آیت میں بھی۔ پچھلی آیت میں کہتے کہ تعداد پر نظر نہ رکھو، جب کوئی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس پر ثابت قدم رہو، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو مقابلے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، مقابلے کے وقت بھی اللہ کا ذکر، مقابلے کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ اس سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ آپ لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ پورا توکل تم اپنی ذات پر نہ کرو، ظاہری چیزوں پر نہ کرو، بلکہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، یا ذکر اور اذکار ہو، اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ یہی دو موقع ہوتے ہیں نا جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اس کو مایوسی اس کے پاس آتی ہے یا شکست سے وہ دوچار ہوتا ہے، یا جب اس کو کامیابی اور خوشی ملتی ہے اس وقت۔ تو ان دو موقعوں پر انسان کے بہت زیادہ بہکنے کے چانسز ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے جذبات، اپنے خواہشات پر قابو رکھو، جلد بازی نہ کرو، یا ایسا نہ ہو کہ کبھی خوشی میں آ کر تم آپ سے باہر نکل جاؤ، یا شکست کی وجہ سے تم مایوسی کی طرف چلے جاؤ۔ اور جو بھی کام کرو، ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرو، نامناسب رویے سے بچو۔ اور یہ دیکھنے کہ جو انسان کی قوت فیصلہ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جب ایک بار فیصلہ کر لیا تو پھر کیا کرو، اس پر فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ جیسے آتا ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، کہ جب تم کسی بات کا عزم کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی بات کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہمیں اسی قسم کا ایک مضمون ملتا ہے، قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِيم، کہ جب کہو اللہ ہمارا رب ہے یا اللہ میرا رب ہے، پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدمی سے جم جاؤ، اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ تو یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ ثبات ہے کہ جب ایک بات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ثابت قدم رہنا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے۔ اور کیوں؟ یہی دراصل تفلحون، کمپریہنسو کامیابی، کمپریہنسو سکسیس، یعنی ایسی کامیابی جس میں کوئی ناکامی کا کوئی اندیشہ، کوئی گمان نہیں ہے، یہی اصل میں کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے تمہیں تعداد بہت نظر آ رہی ہو، دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام چرچا بہت ہو، لیکن تمہیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کے پاس آخرت میں تمہاری کامیابی یقینی ہو۔ تو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس وقت پھر کیا کرو، ثابت قدم رہو۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کبیرہ گناہ ہے جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ تو کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فثبتوا واذکروا، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تعداد کو نہ دیکھو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور ثابت قدم رہو۔ تم اگر ثابت قدم رہو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، سامنے والوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے حیو اے قیوم، رب اپنی رحمت کے ذریعے سے، یعنی تیری جو رحمت ہے میں اس سے تیری مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ پھر ایک اور دعا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی کوئی کام اگر، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ہماری دسترس سے باہر ہوتا ہے، یا بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام ہم کر نہیں سکیں گے صحیح طریقے سے، تو پھر اللہ پر توکل کر لیں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے، تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا کر لیں۔ اب یہ کب کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں یہ تو کامیابی کے بعد یہ نازل ہوئی تھی نا سورت، سورہ انفال، تو کامیابی کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، ثابت قدم رہو۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ اور مٹھائیاں تقسیم کرو، نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں نا، خوشی ملتی ہے تو جب تک ہم کہتے ہیں کہ اچھا لڈو نہ بانٹ لیں ہمیں سکون نہیں آتا ہے۔ ہم نے یہ کلچر ڈیولپ کر لیا ہے نا، اس کو ہم نے بنا لیا ہے کہ اچھا خوشی کا مطلب ہے مٹھائیاں کھلانا۔ یہاں پر جنگ بدر ہوئی، کہیں کوئی مٹھائیاں نہیں تقسیم ہوئی، کوئی جشن نہیں منایا گیا، کوئی دعوتیں نہیں ہوئی، کوئی پارٹیاں نہیں ہوئی، تو کیا کیا گیا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، فثبتوا واذکروا، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اور وہ بھی کیسا ذکر، کثیرن، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے جنگ کے لیے نکلنا۔ آپ دیکھیں، بات جملہ بہت آسان لگتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یعنی اس کے لیے پھر واقع میں ویسا اس درجے کا، اس لیول کا ایمان چاہیے۔ جنگیں اس زمانے میں آمنے سامنے ہوتی تھیں، تلواروں سے ہوتی تھیں، اور اس میں انسان کی جو اندر کی جو جدوجہد ہے، یہ اندر کا جو جذبہ ہے، وہی انسان کو وہاں پر ثابت قدم رکھتا تھا۔ اور جب تک انسان کو اس بات کا بھروسہ نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہو کہ اس کو اس جنگ کے بدلے میں، اس جان کے بدلے میں اللہ کے جنت میں مقام ملے گا، تب تک کوئی ایسی بہادری سے نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر وہ لوگ جب تک مسلمان نہیں تھے، جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، وہ بھی بہت بہادری سے لڑتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، دنیا، دنیا کا مال۔ لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مسلمان کی جنگ کا مقصد کیا ہے، کہ کلمہ توحید بلند ہو، فتنے کا خاتمہ ہو، شرک کا خاتمہ ہو جائے اور توحید کی دعوت عام کر دی جائے، اس لیے مسلمان لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسلمانوں کی ہمت تھی، اللہ تعالیٰ نے مزید ان مسلمانوں کو ہمت بندھائی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد خاص طور سے ان کے شامل حال تھی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ فرماتا تو ہو سکتا ہے یہ جنگ میں شکست بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا، پہلے بھی کہا گیا کہ آپس میں تنازع ہو جائے گا، لہٰذا آپس کے تنازع سے بچو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، پھر صبر کرو۔ یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے اور تمہیں کتنے بھی کیسے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک ارشاد ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لوگو، دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو جیسے کہ آگے کی آیت میں بھی وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو ہدایت دی جا رہی ہے، وہ ہدایت کیا ہے کہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس کے تنازع میں، اختلافات میں نہ الجھ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ آپس کے تنازع سے بچو، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت کہا گیا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب آل یاسر کو بہت زیادہ ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے، مکی دور کی بات ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو پانی میں ڈبکیاں لگائی جا رہی تھیں اور ان پر زبردستی کی جا رہی تھی کہ کہو کہ ہم محمد کے رب کو نہیں مانتے، اور ایک نہیں کئی ظلم کیے گئے۔ تب اللہ کے رسول نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے آل یاسر، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو کیوں جنت کہا گیا صبر کا بدلہ؟ کیونکہ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو باندھے رکھنا، روکے رکھنا اللہ کی نافرمانیوں سے، اور جو کام کا دل نہ چاہ رہا ہو لیکن وہ اللہ کی مرضی ہو تو اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ صبر ہے۔ ہمارے پر صبر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ رونا پیٹنا، کمزوری دکھانا، بالکل ہی غلط معنی ہے جو ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہی ہے اولوالعزمی، ثابت قدمی، عزم، حوصلہ، ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، تو کہا جا رہا ہے کہ آپس کے تنازع سے بچو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں کمزوری پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا ایک جو رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج یہی معاملہ ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آپس کے تنازع کی وجہ سے آج ہماری ہوا کیسے اکھڑ گئی ہے۔ جو سوکھے پتے ہوتے ہیں درخت سے گرنے والے، ان کی بھی تو کوئی اہمیت، کوئی ویٹ ہوگا، لیکن مسلمان تو گاجر مولی سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ اتنا بری طرح مسلمانوں کا آج استحصال کیا جا رہا، ہر جگہ مسلمانوں کو، ان کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کوئی ان کی وقت نہیں، کوئی ان کی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے آپس کے تنازع کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ تو آپس کے اختلافات سے اگر ہم بچیں گے تو بہت بہتر ہم کام کر سکیں گے۔ تو ہم کو ایک جو مومن ہوتا ہے، ایک جو مسلمان ہوتا ہے، وہ دنیا کو راضی نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا بنانے والے کو راضی کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا ہے، بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں اولو العزمی، ہمت، حوصلہ، صبر، ثابت قدمی، یہ سارے ایسے اوصاف ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں جذبات میں آ کے، اچھا یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کام کر لوں، یہ کورس کر لوں، وہ کورس کر لوں، اور پھر آگے چل کر سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی مسلمان کی، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو یہ کام منافق کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی کام کا فیصلہ کریں، اس پر پھر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، کیسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ہر حال میں اینی ہاؤ وہ کام کرنا ہی ہے۔ تو جب ایک بات کا فیصلہ کر لیں، اس پر جم جائیں۔ اور آج کوئی جہاد قتال فی سبیل اللہ تو نہیں ہو رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں آپ کو قلمی جہاد ہی کرنا ہے، آپ کو علمی جہاد کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کے پورے شعبے میں جہاد کرنا ہے، رسم و رواج کے خلاف جہاد کرنا ہے، آپ کو لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور یہ سب کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس علم آئے گا، صحیح علم، جو نافع علم ہے، یہ آپ کے پاس ہوگا، تبھی تو آپ برائیوں سے بچ سکیں گے نا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا ورنہ کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے؟ تو پہلے صحیح علم حاصل کریے، صحیح بات جانیے۔ جو بھی بات آپ کہتے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، اس کی اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، ثابت قدم رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی، آپ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ نماز آپ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا بھی ہے کہ کبھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر صبر کریں، ڈٹے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ